Emir Muhammed. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. صلوات بهدي محمد عليه وسلم. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے آپ سے مرحومہ نور الصباح بنت حسن میں، اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے تلاوت فرما دیجیے. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. ایک اعلان اگرچہ ہو چکا، لیکن چونکہ مجھے بھی دیا گیا تھا تو میں بھی آپ کے سامنے اسے آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں کہ غلامان حر، انجمن غلامان حر، آپ جانتے ہیں کہ مختلف میدانوں میں فلاحی کاموں میں بھی خدمت انجام دیتی ہے اور بس ٹرانسپورٹ وغیرہ بھی چلاتی ہے. اس سلسلے میں آپ ان جوانوں سے جتنا بھی تعاون کر سکتے ہیں، جس طرح سے بھی کیجیے گا، اور انہوں نے ایک قسم یہ بھی رکھی ہے کہ اگر کسی مرحوم کو اظہار ثواب پہنچانے کے لیے آپ ایک بس چلوانا چاہیں، اس کا بھی انتظام ہے، کیونکہ تمام عزاداروں کے لیے مختلف علاقوں سے یہ برادران یہ خدمت انجام دیتے ہیں عزاداری کی. آپ سے جو تعاون ہو سکتا ہے ان جوانوں کی حوصلہ افزائی کیجیے. سلامت بھیجیے محمد والے محمد. عیدان محترم، کل تک ہم نے جہاں بات کو پہنچایا تھا کہ معصومین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی ذمہ داری سنگین ذمہ داری ہے. مسئلہ ملکوں کے فتح کرنے کا، زمینوں کے فتح کرنے کا، انسانوں کو محض کلمہ پڑھا دینے کا نہیں ہے، بلکہ یہ کلمہ، یہ اصول، یہ عبادات، یہ فروعات، جتنے بھی دین کے اصول اور فروع ہیں، یعنی جڑیں ہیں، جزیات ہیں، یہ تمام کی تمام مقدمہ ہیں در حقیقت، اگر دیکھا جائے تو یہ صرف مقدمہ ہے. ورنہ کہیں بھی کسی بھی دور میں کسی بھی نبی نے محض اور محض عبادت پر زور نہیں دیا. محض اور محض عبادت انسان کو انسان نہیں بنا سکی. کیوں؟ عبادت میں نے عرض کیا تھا کہ فطرت انسان میں ہے، وہ فطرت میں ہے، کسی بھی طریقے سے کرے کرتا ہے. عبادت مقدمہ ہے انسان کو انسان بنانے کا. اگر نماز دل کو نرم، دل میں نرمی پیدا نہیں کرتی، لیکن نماز کی جو شرائط ہیں، ایک ہے عام نماز، ایک ہے خاص نماز، درجے رکھے گئے نا عبادتوں کے. آپ نے صرف نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، واجب ادا کر دیا، مطلب خیال بھی آیا، یہ بھی ہوا، لیکن بہرحال پڑ گئے، شک ہوا تو چلو شک کے پر جو عمل کرتے ہیں وہ کر لیا، جو سا شک ہے. ایک آپ نے واجب ادا کر دیا نماز پڑھ کے، آپ بری اس ذمہ ہو گئے قیامت کے دن صرف اس سوال سے کہ بھائی نماز پڑھی تھی؟ ہاں پڑھی تھی، قصہ ختم. محض نماز پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے پر عذاب ہے. اگر نہیں پڑھی تو گناہ ہے، نہیں پڑھی تو عذاب ہے. نماز پڑھنا کوئی ثواب نہیں، نماز ایک واجب ہے جسے ادا ہی کرنا ہے. آپ نے کہا پڑھی تو کوئی ثواب نہیں ملا، لیکن جو عذاب ملتا نہ پڑھنے پر، اس سے اپنے آپ کو بچا لیا. روزہ ایک عبادت واجب، آپ نے روزہ رکھ لیا، سحر سے لے کے مغرب تک آپ بھوکے رہے، روزہ رکھ لیا، جو روزے کی شرطیں پوری کر دی. اب پوچھا جا کے روزہ رکھا تھا؟ ہاں رکھا تھا، ختم ہو گئی بات. خالی واجب روزہ رکھنے کا ثواب کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن واجب روزہ نہ رکھنے پر جو عذاب تھا، اس سے بچ گیا انسان. یہ فرق ہوتا ہے واجب میں، کہ واجب فیل انجام دینے پر کوئی ثواب نہیں ملا، لیکن نہ انجام دینے پر جو عذاب ہوتا، اس سے اپنے آپ کو اس نے محفوظ کیا. تو محض عبادت کیا ہے؟ ایک یہ درجہ عبادت کا کہ آپ نے واجب کر کے اپنے آپ کو سوال جواب کے سے اس سوال سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، بچا لیا. نہیں. اب اس کے درجے بتائے گئے. دیکھیے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون, مومنین فلاح پا گئے, مومنین نجات پا گئے. کون سے مومنین؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نجات کون سے مومن پائیں گے؟ کہ جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع کیا, جنہوں نے خوف کے ساتھ, جبر کے ساتھ نہیں, ٹالنے کے لیے نہیں کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے, واجب ادا کرنا ہے, پڑھے بھاگے, نہیں کہا خوف کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہوں, دوسرے درجے میں داخل ہوا, یعنی نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھا. جب خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھا یعنی خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کو ادا کیا, تب اس کے دل پر اس نماز نے اثر ڈالنا شروع کیا, دل کی زمین کو نرم کرنا شروع کیا, دل کی زمین کو ہموار کرنا شروع کیا, ایک درجے کو طے کیا اور آگے بڑھا لقاء اللہ کی منزل تک. چند لوگ ہیں جو پہنچتے ہیں, جو اتنی ریاضت کرتے ہیں, اتنی عبادت کرتے ہیں, اس منزلوں کو حاصل کرتے ہیں, اس درجے پر پہنچا. اب آپ دیکھیے فرق کیا ہے تشیع کے عرفان میں اور عام صوفی ازم جو کہلاتا ہے, اس کو کہتے ہیں آپ صوفیہ, قطر طریقہ. اسی لیے بعض لوگ دھوکہ کھا گئے اور انہوں نے عرفان کو صوفی ازم کے ساتھ منسلک کر دیا, کیونکہ صوفی ازم صحیح نہیں لہذا عرفان بھی اسی کی دوسری شکل ہے. نہیں, فرق ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ صوفی ازم انسان کو انسانوں سے دور لے جاتا ہے. یہ صوفی ازم جس کو آپ صوفیاء کرام کے نام سے یاد کریں, شیخ عبادت ہے, بزرگان دین ہے وہ بھی, لیکن صوفی ازم کیا کرے گا؟ انسانوں سے ہی انسان کو دور کر دے گا. خانقاہوں میں چلا جائے گا انسان, جنگلوں بیابانوں میں چلا جائے گا انسان, پہاڑوں میں چلا جائے گا, دنیا سے بیزار ہو جائے گا, دنیا سے قید خانہ نظر آئے گی. یہ بھی ایک راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا. پہنچتے ہیں لوگ ہمیشہ بھائی اس لیے غلط صحیح سے, لیکن ہم آپ کو عرفان اور تصوف کا فرق بتانا چاہ رہے ہیں کہ تصوف عرفان میں فرق کیا ہے. جب کوئی عرفان حاصل کرتا ہے, جب کوئی معرفت کی طرف جاتا ہے, جب کوئی خدا کا عرفان حاصل کرتا ہے, خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے, ائمہ طاہرین کی معرفت حاصل کرتا ہے, رسول کی معرفت حاصل کرتا ہے, تو آپ کو میں بھی مثالیں دیتا چلا جاؤں گا لائن سے کہ وہ تمام کے تمام آپ کو محض اور محض انسانوں کی خدمت, خلق خدا کی خدمت کرتے نظر آئیں گے. وہ اپنے آپ کو انسانی معاشرے سے الگ نہیں سمجھیں گے, وہ انسانوں کے درد کو ان سے زیادہ اپنے اندر محسوس کریں گے. اب آپ مولا کائنات سے بتائیے, خدا کی بارگاہ میں کوئی ریاضت کرنے والا, کوئی عبادت کرنے والا, کوئی تہجد گزار, ایک ایسی ہستی کہ جس میں متضاد صفات اپنے کمال کو نظر آئیں, یعنی اپنے کمال پر, یہ نہیں کہ متضاد صفات موجود تھی, نہیں, یہ متضاد صفات اپنے کمال پہ نظر آئیں. ورنہ کوئی عابد و زاہد ہوتا ہے تو میدان جنگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں, کوئی میدان جنگ کا شیر ہو تو اس کا بہرحال دوسرے فیلڈ تھوڑی کمزور ہوں گی, عبادت ریاضت یا علمی میدان کمزور ہوگا, یا کوئی علم کے میدان میں آگے بڑھا, کیونکہ انسانی فطرت ہے, جب ساری صلاحیتیں ایک سمت لگا دے گا اسی میں طاق ہو جائے گا, عالم بن جائے گا, دوسری سی بات نہیں. لیکن یہ واحد ہستی پروردگار نے جو روئے زمین پر اپنے رسول کے ذریعے سے جس کی تربیت کی, یہ خود مولا کائنات کا قول, میں رسول کا تربیت یافتہ ہوں. پروردگار نے اپنے رسول کے ذریعے سے ایک نمونہ عمل پیش کیا دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے مثال, اگر میدان جنگ میں کوئی اسے دیکھے گا تو اس سے بڑا کوئی اشجاع نہیں, اس سے بڑا کوئی شجاع نہیں, اس سے بڑا کوئی دلیر نہیں, یہی سمجھے گا کوئی کہ اس کی ساری زندگی صرف میدان جنگ و حرب میں گزری ہے بس. اگر کوئی محراب عبادت میں دیکھے گا, کوئی ریاضت کے میدان میں دیکھے گا, کشف حجابات کے میدان میں دیکھے گا, تو یہی علی کہتا نظر آئے گا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقعی ہوں. اگر کوئی رات کی تاریکی میں دیکھے گا مولا کائنات کو, تو یہ دیکھے گا کہ محتاجوں کا, یتیموں کا, بیواؤں کا یہ ملجاؤ ماوا ہے, یہ اپنی پشت پر ان کے لیے اناج لاد کے بھی لے جاتا ہے. تو رات کی تاریکی میں تو پہچانتے بھی نہیں لوگ, کبھی نقاب پہن کے بھی لوگوں کی مدد کرنا, تو مجھے بتائیے کہ مولا کائنات سے بڑا کوئی عارف, ایک ایسا عارف کہ قیامت تک جتنے بھی سلسلے ہیں چاہے تصوف کے ہوں, چاہے ولایت کے ہوں, چاہے عرفان کے ہوں, جب تک اپنا سلسلہ مولا متقیان سے نہ جوڑ لیں, تاجدار ولایت سے نہ جوڑ لیں, تاجدار امامت سے نہ جوڑ لیں, نہ ان کا تصوف مکمل, نہ ان کی ریاست مکمل, نہ ان کا ولایت کا دعویٰ مکمل, نہ ان کی عرفان کی منزلیں طے ہوں گی. اچھا شجاعت کا میدان ہو, یہ عبادت کا میدان, یہ ریاضت کا میدان, کہ سارے سلسلے وہیں جوڑنے پڑیں گے لے جا کر مولا کی ذات پر. اور شجاعت کا میدان ہو تو ہر مجاہد فی سبیل اللہ کے دل کی حسرت بن جائے گی کہ شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے میدان میں اس منزل پر فائز ہو جاؤں, اپنی جان سے گزر جاؤں کہ میرے سینے پر حیدر کا نشان سج جائے. صلوات سیدی محمد آل محمد ہے کہ نہیں. تو ایسی ہستی کائنات میں متضاد صفات ہیں گے, ایک ہستی میں جمع ہونا مشکل. کچھ تھوڑی بہت آ سکتی ہے کہ بہادر بھی ہے, عالم بھی ہے اور میدان میں, لیکن اپنے کمال پر جب نظر آئیں گی تو ایک ہی ذات ملے گی کائنات میں, وہ علی بن ابی طالب کی ذات. تو یہ ہے عرفان, کہ جو خلق خدا سے قریب لے کر آتا ہے انسان کو, جو خلق خدا کے درد کو محسوس کرتا ہے, جو انسان بناتا ہے, جو انسانیت کے درد کو پیدا کرتا ہے. بس یہ سلسلہ ہے. اسی لیے غلاموں کے ساتھ برتاؤ, قیدیوں کے ساتھ برتاؤ, ذمیوں کے ساتھ برتاؤ, اپنا ہو یا پرایا, دشمن ہو یا دوست, ان کے ساتھ برتاؤ میں پہلا جو عنصر ہے رسول نے. اسی لیے ساری عبادات پہلے کہاں سکھائیں, عبادات تو تھی, ایسا نہیں کہ مرحلے وار پروردگار واجب کی طرح, نہیں, عبادتیں موجود تھیں, لیکن رسول نے مرحلے وار لوگوں تک پہنچائیں. کیوں؟ پہلے تمہاری روح اس قابل تو بن جائے کہ تم عبادت کی حقیقت کو سمجھ سکو, تمہارا تزکیہ تو ہو جائے, پہلے تم انسانیت تو سمجھو کہ کی کیا چیز ہے, پہلے تم میرے کردار کو دیکھو. اگر میری شخصیت تمہیں سمجھ میں آتی ہے تو عبادت وہ کہ انسان کردار کو دیکھ کے اپنا سر بارگاہ رب العزت میں جھکائے. تو جب اس حقیقت کے ساتھ یعنی معرفت کے ساتھ جب انسان عبادت کرے گا تو دونوں عبادتوں میں فرق ہو گیا. نماز ہی پڑھ رہا ہے, انسانوں کو قتل بھی کر رہا ہے. نماز ہی پڑھ رہا ہے, تکرار نہیں کرنا چاہتا, یہ جملے کل آپ کے سامنے عرض کر چکا. لیکن اگر حقیقت کے ساتھ معرفت کے ساتھ اس نے عبادت کی تو وہ جانتا ہے کہ کس خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, یہ ساری خلق خدا اسی کی مخلوق ہے, سوائے دفاع کے موقع کے, سوائے حکم رسول کے, سوائے حکم امام کے. خود امام نے بھی تراہم کے وہ نمونے پیش کیے دنیا کے سامنے, دشمنوں کے لیے, دوستوں کو چھوڑیے. کیوں؟ یہ انسان ساز تھے, یہ صرف یہ بتانے نہیں آئے تھے. اللہ کو ایک مانتے ہیں صرف مسلمان نہیں, اور بھی کئی مذاہب ہیں جو مختلف طریقوں سے موحد ہیں, جو توحید پرست ہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ خدا کو تو مانو لیکن خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مانو, عبادت کرو مگر عبادت کی روح کے ساتھ رکھو کرو, روزے رکھو مگر روزے کی روح کو تو سمجھو کہ تمہیں پروردگار کو معاذ اللہ کوئی شوق ہے کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھے؟ نہیں. اس روزے کی حالت میں جو فلسفہ بیان کیا گیا, اور یہ فلسفہ کس نے بیان کیا؟ اب دیکھیے مولا کائنات کو تو آپ یہ کہیے کہ امام ہے, رسول کی آغوش میں آنکھیں کھولی اور رسول نے اس کے زانو پہ اس دائیہ دل کو لبیک کہا, اتنا لمبا ساتھ. لیکن معصوم کون ہیں؟ صلوات اللہ علیہا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ. آپ کی ذات گرامی ایک خاتون خانہ, ایک گھر کی خاتون, کہ جس نے 9 یا 10 سال کے سن تک اپنے بابا کی خدمت کی, اس کے بعد اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کی, باقی 7-8 سال یہی سن تھا. 19 یا 20 سال کی عمر میں شہادت واقع ہو گئی. 20-21 چلے عمر کا کوئی بھی معیار رکھ لیجئے, لیکن بظاہر ایک خاتون خانہ. لیکن دیکھیے یہ علم لدنی سامنے کب آیا, یہ معرفت سامنے کب آئی. احکام بتانا اور بات, وہی میں نے کہا کہ نماز سکھانا مسئلہ تھوڑی ہے, روزہ بتانا مسئلہ تھوڑی ہے, واجبات کی طرف لوگوں کو لانا مسئلہ تھوڑی ہے. جب تک کہ اس کی حقیقت لوگوں کے دلوں میں نہ اتاری جائے تو یہ معصوم کون ہے کہ جب خطبہ جو آپ کا مشہور خطبہ ہے دربار کا, اس میں آپ نے اپنا مسئلہ تھوڑی رکھا, پہلے تبلیغ دین کی, پہلے انہیں بتایا کہ کیسے مسلمان ہو, نماز پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو, اور تمہیں یہی نہیں پتا کہ نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, حج کیا ہے, زکات کیا ہے. آپ نے صرف احکام نہیں بتائے بلکہ احکام کے فلسفے کو بھی بتایا, احکام کے فلسفے کو بتایا, نماز کا فلسفہ بتایا. شہزادی گورنمنٹ مختصر خطبہ بہت طویل ہے, میں تو صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے گزرنا چاہ رہا ہوں. نماز کے فلسفے کے بارے میں اشارہ فرماتی ہیں, نماز اس لیے واجب کی تاکہ تمہیں غرور اور تکبر سے دور کر دے. تو بس معلوم ہوا کہ جو نماز غرور اور تکبر سے دور نہ کرے وہ حقیقی نماز نہ ہوئی. جو نماز انسان کو تکبر سے دور نہ کرے, انسان ویسے ہی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بہت بڑا, میں بہت عظیم, میں سب سے بڑا, میرے پاس بڑی دولت, میرے پاس بڑے نوکر چاکر, میرا بڑا مقام, میرا بڑا منصب. بس معلوم ہوا کہ اس نے نماز تو پڑھی لیکن نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھا, اس لیے تمہارا سر جھکایا, اس لیے تمہیں زمین پہ تمہاری پیشانی لگائی کہ تمہیں احساس ہو جائے کہ کوئی ہے جس کے لیے صرف سزاوار ہے اکبریت, اس کے لیے بڑا ہی سزاوار ہے. اس لیے تم پر نماز واجب کی تاکہ تمہیں غرور اور تکبر سے دور کیا جائے, روزہ واجب کیا تاکہ تمہیں اپنے ہی جیسے یہ معصومہ کے الفاظ, تاکہ تمہیں اپنے ہی جیسے لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو جائے. اس لیے نہیں کیا کہ سحری کے وقت بھی ڈبل کھاؤ, کیوں؟ سارا دن بھوکا رہنا ہے. افطار کے وقت بھی ڈبل کھاؤ, سارا دن بھوکے رہے تھے. تو عام دنوں میں تین بار کھاتا تھا بندے خدا, رمضان میں چار بار کھا رہا ہے اور بھی کہہ رہا روزہ رکھ رہا ہوں. سحری میں ڈبل کھا رہا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے, افطار میں ڈبل کھا رہا ہے کہ سارا دن بھوکا رہا تھا اور پھر روزے کے بعد ایسا پڑا کہ اب کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں اس میں, اتنا کھا بھی چکے پھر روزہ. تو بس کیا ہوا, روزہ تو رکھ لیا, بس پاکا ہوا, جواب دینے سے بچا لیا اپنے آپ کو. لیکن اگر روزے کو اس کی روح کے ساتھ رکھتا, اتنا ہی کھاتا کہ نہیں جس فلسفے کے لیے روزہ واجب ہوا کچھ احساس تو ہو مجھے, بھوک اور پیاس ہے کیا. جب بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا تو تیرے دل میں ان فقیروں کا, ان غریب انسانوں کا درد پیدا ہوگا. اس لیے روزہ تجھ پر واجب کیا کہ جو سارا سال روٹی کے پیچھے دوڑتے ہیں تو یہ بھی احساس ہو جائے کہ یہ نار نفقہ کیسی چیز ہے, یہ بھوک کیسی چیز ہے کہ جو انسان کو مجرم بھی بنا دیتی ہے. اور یہ بھی مولا کائنات کا قول کہ بھوکے آدمی سے تم کیا خیال کرتے ہو, بھوکے آدمی کو دین کی طرف لاؤ گے. خلاصہ بتا رہا ہوں لفظ بلفظ نہیں, جس خطبے میں آپ نے ذکر کیا ہے. تو بھوکے آدمی کو کیا دین بتاؤ گے, جس کے پاس پیٹ میں روٹی نہ ہو اسے تم احکام سکھاؤ, کیونکہ میرے پیٹ کا تو بندوبست کرو پہلے, پیٹ میں روٹی نہیں تو مجھے سارے احکام سکھا رہے ہو. کہ بھوک بہت خطرناک چیز ہے, یہ مجرم بھی بناتی ہے, یہ ڈاکو بھی بناتی ہے, یہ باغی بھی بناتی ہے. لہٰذا یہ احساس پیدا کرایا جناب معصوم نے بتایا فلسفہ ہر چیز کا. کیوں؟ ہر عبادت کی روح کب ہے؟ جب انسان اس عبادت کے ذریعے سے حقیقت کو حاصل کرے. انسان بنانے کا مقدمہ ہے عبادات. اگر عبادات انجام دے کر انسانیت ہی پیدا نہیں ہوئی تو پروردگار کو نہ نماز چاہیے, نہ روزہ چاہیے, نہ حج چاہیے, نہ خمس چاہیے, نہ زکات چاہیے, کچھ نہیں چاہیے انسان سے. یہ تو اس لیے تمہیں منائے بتائیں یہ عبادات واجب کی کہ تم انسان بن جاؤ. حکم کا احکام کا حکم بعد میں دیا, پہلے کہا یزکیہم, اپنا تزکیہ نفس کر لو. تزکیہ نفس کیا ہے؟ اپنے نفس کی کیا تعریف کی مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے, من عرف نفسہ عرف ربہ. یہ ہے نفس کہ جس نے اس کی شناخت حاصل کر لی اس نے اپنے رب کی شناخت حاصل کر لی, اس نے رب کی معرفت حاصل کر لی. انسان کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے, اپنے اہل خانہ سے کتنی محبت ہوتی ہے, اپنے ماں باپ سے آج کے ماحول میں شادی سے پہلے تک کتنی محبت ہوتی ہے. شادی کے بعد کے مسائل میں نہیں کہنا چاہتا, آپ کہنے صاحب شادی کے بعد تو نہیں ہوتی تو میں نے خود ہی بریک لگا دیا. تو اپنے بال بچوں سے تو رہتی ہے نا, اپنے بال بچوں سے کتنی محبت ہے انسان کو, ان کے لیے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں چاہتا, ان کے لیے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں چاہتا. بچہ سڑک پہ دوڑے پیچھے دوڑتے ہیں, بچہ دکانوں میں دوڑے اس کو سمجھاتے ہیں, اس کو اچھا برا سمجھاتے ہیں. کیوں؟ حالانکہ بچے کے دل سے پوچھئے کہ وہ اندر ہی اندر کتنی پیچ و تاب کھاتا ہے, کتنا غصہ ہوتا ہے, تو چھوڑ رہے مجھے, میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہے, مجھے دوڑنے نہیں دے رہے, مجھے کھیلنے نہیں دے رہے. کیوں؟ یہ ماں باپ جانتے ہیں کہ اس میں اس کا نقصان ہے, یہ سمجھ نہیں رہا. جب یہ بڑا ہوگا تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے یہ روک ٹوک کیوں کی تھی. تو یہ جو کچھ بھی آپ روک ٹوک کرتے ہیں, کبھی لالچ دیتے ہیں, کبھی ڈراتے ہیں, کبھی دھمکاتے ہیں, کبھی چیز لا کر دیتے ہیں, کبھی چیز چھینتے ہیں, سب کیوں؟ سب اس کی بھلائی کے لیے کہ کہیں ہمارے خوف سے یہ برا کام نہ کرے, کہیں ہمارے لالچ میں اچھا کام کرے, ہے کہ نہیں؟ تو جب انسان کے دل میں جس نے یہ جذبہ ڈالا, یہ پوری انسانیت اس کی مخلوق نہیں. آپ سوچئے کہ جس نے ماں باپ کے دل میں یہ محبت ڈالی, وہ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے, وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا جب جناب موسیٰ علیہ السلام صلوات نبی محمد علی محمد پر, جناب موسیٰ نے کہ قوم جمع ہوئی اور قحط پڑا ہوا ہے, بارش نہیں ہوتی, باران نہیں برستا, کہا موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں, ذرا معلوم کیجئے خدا سے کیا مسئلہ ہے. باران رحمت کا آنا رک گیا. بات کی جناب موسیٰ نے, پروردگار کیا مسئلہ ہے, میری قوم پہ رحمت, باران رحمت ہی رک گیا. کہا موسیٰ تمہاری قوم میں ایک شخص کے گناہ اتنے بڑھ گئے, اتنے بڑھ گئے کہ بس اب جب تک وہ تمہارے درمیان ہے میری رحمت نازل نہیں ہوگی. تب سوچیے اپنے ماحول کا, ذرا حالات کا جائزہ لیجئے, کیسے کیسے لوگ ہیں, ہیں کہ نہیں؟ تو اب سوچیے کہ اس کے کتنے گناہ ہوں گے کہ پیغمبر معصوم اولو العزم پیغمبر موجود ہے اور پروردگار نے پھر بھی رحمت روک لی. کا نہیں, جب تک یہ نہیں, تب جو ایسا شخص ہوگا تو وہ تو خود بھی جانتا ہوگا کہ میں ہی ہوں. لہٰذا موسیٰ نے قوم کو جمع کر لیا تھا, موسیٰ نے ساری قوم کو, بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے, وہ آدمی چلا جائے, جب رحمت نازل ہوگی. اب وہ تو جانتا ہے, ادھر جناب موسیٰ گفتگو کر رہے ہیں, ادھر اس نے خدا کی بارگاہ میں رجوع کیا, ادھر اس نے خدا کی بارگاہ میں رجوع کیا. بار الہ تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں؟ پروردگار تو جانتا ہے, وہ شخص میں وہ گناہ گار رہا ہوں. پروردگار اگر اس وقت میں چلا گیا, اس وقت قوم سے نکل گیا, میری آبرو ختم ہو جائے گی, میری عزت ختم ہو جائے گی. ایک بار مجھے معاف کر دے, پھر تیری معصیت نہیں کروں گا, پھر تیرا گناہ نہیں کروں گا, ایک بار معاف کر دے. بس گڑ گڑا رہا ہے دلی دل میں, آنکھوں سے اشک بھی جاری ہوئے, بس ابھی دعائیں کر رہا ہے, جناب موسیٰ کی تصویر جاری ہے, لو جی کالی گھٹائیں آنی شروع ہو گئی. جناب کالی گھٹائیں آنی شروع بارش کے لیے, اور قوم خوشی خوشی چلی گئی, بارش شروع ہو گئی. جناب موسیٰ حیران, یہ کیا ہوا؟ کہ پروردگار یہ کیا کیا, مجھے تو نے یہ کہا, ادھر بارش شروع کر دی. تو کیونکہ کلیم اللہ ہے, خدا کلام کرتا ہے, جواب دیا, موسیٰ میں کیا کرتا تھا, میرے اس گناہگار بندے نے پہلی بار تو مجھے پکارا تھا, بس میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس نے پہلی بار مجھے پکارا ہو, میں اسے خالی ہاتھ لوٹا لوں. تو جی تو وہ پروردگار, آپ اپنے مجرم کو معاف نہیں کر سکتے, آپ اپنے خطا کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتے, لیکن وہ بشارت دے رہا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے رسول, میرے گناہگار بندوں کو, مومنین کو نہیں, خطا کاروں کو بشارت دیجیے, انہیں بتائیے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. تو یہ تو جو اتنا خلیق, جو اتنا مہربان, تو جنہیں نمائندے بنا کر بھیجا, بس پروردگار کا مقصد کیا ہے؟ میں نے تمہیں خلیفۃ اللہ بنایا, میں نے زمین پر تمہیں اپنا خلیفہ بنایا, تم اپنے مقام کو نہیں پہچانتا. اس انسانیت کو جگانے کے لیے, وہ مقام بتانے کے لیے کہ تو اشرف المخلوقات ہے, یہ تیری اپنی بدبختی, یہ تیری اپنی بدنصیبی کہ تو نے خود اپنے مقام کو نہیں پہچانا اور حیوانوں سے پست اپنے آپ کو ثابت کر دیا. قتل و غارت گری, لوٹ مار اور جتنی خواہشات نفسانی, تو نے اپنے آپ کو حیوان سے پست بنا دیا. میں نے تو تجھے اشرف المخلوقات بنایا تھا, خلق کیا تھا, میں نے تو تجھے وہ ملکہ دیا تھا, وہ قدرت دی تھی, وہ قوت دی تھی کہ تو چاہتا تو اس پوری کائنات پر حکومت کرتا. تو جی تو بس ائمہ طاہرین اسی ہدف کو لے کر آگے چل رہے ہیں, کلمہ پڑھانا ہے, مسلمان بنانا ہے, محض عبادات نہیں, ان کی سوئی ہوئی انسانیت کو جگاؤ, ان کے انسان کو باہر نکال کر لاؤ, جو انس سے بنا, جو محبت سے بنا, جو پیار سے بنا, اس کو محبت سے خلق کیا گیا, اس انسانیت کو جگانا معصومین علیہ السلام کی ذمہ داری. تو توجہ ادھر نہیں ہے کہ ملک فتح کیے جائیں, توجہ ادھر نہیں ہے کہ قوموں کے گلوں میں غلامی کی زنجیریں ڈال دی جائیں, توجہ ادھر نہیں ہے کہ جس شہر میں جاؤ تباہی اور بربادی کا پیغام لے کر جاؤ, توجہ اس طرف نہیں ہے کہ مردوں کو قتل کر کے ڈال دیا جائے, عورتوں کو کنیزے بنا دیا جائے اور نام ہو اسلام کا, نام ہو مذہب کا. یہ توجہ کس طرح ہے؟ ایک انسان بن جائے بس, جس نے, اور قرآن کی آیت بھی کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا. یہاں مردے سے زندہ کرنے والی بات نہیں, یعنی جس ایک انسان کی, ظاہر ہے کہ کون انسان ایسا ہے کہ جو مردے کو زندہ کر دے, لیکن آیت نے یہی کہا تھا کہ جس کا ہے کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا جیسے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا, یعنی اس انسان میں چھپے ہوئے انسان کو باہر لے آیا, جس نے اس کی انسانیت کو بیدار کر دیا, جس نے اسے زندگی کا مقصد بتا دیا, ایسا کیا کہ جیسے پوری انسانیت کو اس نے حیات نو بخش دی. جو یہ ایک انسان مثال بنے گا, یہ جنگ انسان کے دلوں کو فتح نہیں کیا کرتی سرکار. صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم. من احیا الناس فکأنما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک انسان کو زندہ کیا, کوئی مگر مردہ انسان کو زندہ کر سکتا ہے اپنے ہم میں؟ معصومین کی بات ہی نہیں کر رہا میں, تو اپنی بات کر رہا ہوں, کوئی کر سکتا ہے, لیکن آیت نے یہ کب کہا کہ جس پیغمبر نے, نبی نے, عمومی آیت, جس نے ایک انسان کو زندہ کیا, مگر کوئی زندہ کر سکتا ہے کسی مردہ انسان کو؟ فکأنما احیا الناس جمیعا, ساری انسانیت کو زندہ کر دیا. بس مفہوم یہی ہے کہ جس کسی کو, ایک کو انسان تم نے بنا دیا, کیوں؟ اس کے پیچھے پوری انسانیت ہے, اس کے پیچھے پوری نسلیں ہیں, وہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے وہاں نمونے عمل بن کے رہے گا, لوگ اس کو دیکھیں گے, سر جھکائیں گے خدا کی بارگاہ میں, اس کے کردار کی پیروی کریں گے, اس کے پیچھے چلیں گے. بس ایک انسانی معاشرے کو تم نے حیات بخش دی, تو معصومین کی توجہ اسی طرف. اور وہ بشر حافی کا مشہور واقعہ, لوگ بشر کہتے ہیں, بشیر کہتے ہیں, صحیح نام ہے بشر. بشر حافی کون ہے؟ ساتھ امام, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں, اور جس کا پورا نام ہے ابو نصر بشر ابن ابو الحارث حافی. حافی اس کا لقب, اس کی وجہ بتا دوں گا آپ کو. اپنے زمانے کے رئیسوں میں سے رئیس اور درباریوں میں سے, ہارون الرشید عباسی کے درباریوں میں سے, اور لہو لعاب کا دل دادا, پکا شرابی, میخوار, ہر رات اس کے گھر میں محفلیں سجتی ہیں, ساز و آواز کی, رقص و موسیقی کی محفلیں چلتی ہیں. اللہ نے نعمتیں دی ہیں بھائی, اسی لیے تو دی ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی ایک ہی بار تو زندگی ملی ہے, جو مزے لوٹنے لوٹ لو. انہیں یہی نہیں پتا کہ کیف اور لذت کس چیز کا نام ہے, یہی نہیں معلوم کہ لذت کیا ہے, کیفیت کیا ہے. ان محفلوں میں رقص و سرور کی, اس طرح دولت اڑانے میں, اس طرح عیاشی کرنے میں لذت ہے؟ نہیں, لذت وہاں ہے کہ جہاں سید الشہداء فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے. امام جا رہا ہے, واقعہ ہے جناب سید الشہداء کا, کچھ فقرا بیٹھے کھانا کھا رہے, امام اتر گئے اپنی سواری سے, یہ شہید کربلا کا واقعہ ہے, اتر گئے اور کہا کہ میں بھی تو سلام کا, وہ کھڑے ہو گئے کہ فرزند رسول آ گئے, بیٹھ گئے ان کے ساتھ. اب انہیں شرم گیا کہ ہمارا یہ غربا کا کھانا, فقیروں کا کھانا, امام وہیں ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اس کیف کو, اس لذت کو کون سمجھ سکتا ہے جسے اہل بیت کی اور امام کی تھوڑی سی معرفت حاصل ہو جائے. امام بیٹھ گئے ان کے ساتھ, انہیں کی روکی سوکھی امام نے وہیں بیٹھ کر کھانی شروع کی. بڑی تو اب ان کے دل کتنے بڑھ گئے, ان کے دل کیسے ہو گئے, امام ہمارے ساتھ یہاں اس زمین پر بیٹھ گیا, اس طرح سے ہمارا دل اڑایا. اور کھانا کھانے کے بعد امام کیا کہتا ہے؟ اگر پہلے کہتا کہ تم فقیر ہو چلو میں تمہیں اچھا کچھ کھانے پینے کو دے دوں تو بات کچھ اور ہوتی. اب امام نے ان کو بڑا رکھا, ان کی بات کو بڑا رکھا, کہا دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کھانا کھایا, اب اگلے وقت کا تم میرے ساتھ کھاؤ گے. یہ ہے انسانیت, یہ ہے تعلیم و تربیت, یہ انداز انسانوں کی تربیت کرنے کا. یہ نہیں کہا کہ چلو اٹھو تمہیں چل کے اپنے ساتھ کھانا کھلاؤں آؤ, نہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا اور کھانے کے بعد کا دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کھانا کھایا, اب یہ اگلے وقت کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ گے, اب تم میرے مہمان ہو. یعنی ان کو بڑا رکھا, بھائی اب یہ تمہیں بدلا اتارنا پڑے گا, اب تم بھی میرے مہمان بنو. ان کے دل کتنے بڑھ گئے, تو اماموں نے اس طرف توجہ دی کہ اس طرح دلوں کو جیتو, ان کے سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرو, ان میں جو انسانیت سو چکی ہے اس کو بیدار کرو. تو بشری حافی اسی طرح کا ایک انسان. کل میں نے عرض کیا تھا ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ہیں, صبح و شام ہیں, میری باتوں میں توجہ کریں گے, غور کریں گے, آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دل میں کہیں نہ کہیں ایک ہدایت کا نور چھپا ہوا ہے, لیکن موقع نہیں ملتا, کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آتا, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. بعض اوقات آپ نے دیکھا نا کہ کسی انسان کی زندگی میں ایک کوئی واقعہ پیش آیا, اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے, اس کی زندگی کی ڈگر تبدیل ہو جاتی ہے, اس کا راستہ تبدیل ہو جاتا ہے, سب حیران ہو جاتے ہیں ہوا کیا, یہ کیا ہوا اس کو. لیکن وہی کہ وہ جو نور ہدایت چھپا ہوا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اسے جگاتا ہے. تو بس بشری حافی بھی انہیں انسانوں میں سے ایک انسان, رئیس خاندان سے ہے, سب کچھ ہے, لو و لاب کی محفل ہے, بس امام کا عہدہ سے گزر ہو گیا. امام گزر رہا ہے اس کی گلی سے, کھانے کی آواز, بجانے کی آواز, شور شرابے کی آواز اس گھر سے آ رہی ہے, کنیز کچھ پھینکنے کے لیے آئی باہر دروازے پہ یا کسی کام سے, بس امام نے دیکھا کہا کون رہتا ہے یہاں, کہا یہ بشر کا گھر ہے, ابو نصر بشر ابن حارس کا گھر ہے. اچھا غلام ہے کہ آزاد؟ کہتی آزاد ہے. امام نے پوچھا خور ہے کہ عبد؟ آزاد ہے کہ غلام؟ کہا آزاد ہے میرا آقا. کہا ہاں آزاد ہی لگتا ہے, اگر غلام ہوتا تو کبھی اپنے آقا کی اس طرح سے معصیت نہ کرتا, آزاد ہی لگتا. بس یہ جملہ کہا, امام آگے بڑھ کر کنیز حیران رہ گئے. جب واپسی میں دیر ہوئی بشر نے پوچھا اس سے بشر نے کہ کیا ہوا تجھے دیر کیوں ہوگی؟ کہا ایک عجیب آدمی تھا, اس نے عجیب بات کہی, پورا واقعہ بتایا. تم اسے پوچھا ہو رہے کہ غلام, آزاد ہے کہ غلام؟ میں نے کہا آزاد ہے. تو کہتا ہوا چلا کہ ہاں آزاد ہی ہے, اگر غلام ہوتا تو اپنے آقا کی اس طرح سے معصیت نہ کرتا, اپنے آقا کی خطا نہ کرتا. بس اتنا سننا تھا کہا کس طرح گیا وہ شخص؟ کہا وہ سارا ایک گلی کے کونے پہ ننگے پیر تھا, اسی طرح بھاگا. تو حافی اسی لیے لقب پڑا اس کا کیونکہ توبہ کرنے کے لیے جب امام کی طرف بھاگا تھا تو ننگے پیر بھاگا تھا, تو بشری حافی مشہور ہو گیا دوڑ ننگے پیر. اور جب قریب پہنچا تو دیکھا منہ سب نے جیسا, امام نے اسے کہا تھی علیہ الصلوۃ والسلام تو صلوات لے لیے محمد علی محمد, پیر پکڑ لی, فرزند رسول میں نے توبہ کی, مجھے معاف کر دی. کہا میں معاف کرنے والا کون؟ اپنے رب سے معافی مانگ بوش, جس کی تم معصیت کرتا رہا, اللہ نے تجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا, کیا یہی حق ہے کہ تم اسی طرح شکر ادا کرے اپنے رب کا جس نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا؟ تو جی تو کبھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ نے کب دیا, ہم نے اپنی محنت سے کمایا, ہم نے اپنی محنت سے اتنے امیر بنے, ہم نے اپنی محنت سے دن رات ایک کر کے اتنی دولت بنائے, تو جواب تفصیلی دے چکا ہوں, لیکن موقع آ گیا, ایک اشارے میں کہتا چلا جاتا ہوں ایک جملے میں آپ سے. تو پھر یوں کیجئے گا کہ جو نعمتیں خدا کی آپ مفت میں استعمال کرتے ہیں اس کمانے کے لیے بھی, یہ پانی وہ نعمتیں جو بنیادی ہیں زندگی کے لیے, مجھے بتائیے اللہ کو آپ نے کتنا معاوضہ دے دیا ان نعمتوں کا, پانی کی کتنی نعمت دے دی, یہ سانس جس ہوا میں لیتے ہیں کتنی نعمت دے دی, اس فضا کی کتنی نعمت دے دی, ان سمندروں کی کتنی قیمت دے دی, ان شجر حجر کی کتنی قیمت دے دی, ان پہاڑوں کی کتنی قیمت دے دی, کتنی مشقت کی ان پہاڑوں کو بنانے میں, کتنی مشقت کی آپ نے سمندروں کو بنانے میں, کتنی مشقت کی آپ نے رات اور دن بنانے میں. بس اسی لیے پروردگار کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا دیا ہوا ہے تمہیں, کچھ بھی کماؤ گے اگر یہ دعویٰ ہے تو پھر میری دی ہوئی کسی نعمت کو استعمال نہ کرنا, میری دی ہوئی کسی نعمت کو استعمال نہ کرنا. تب بشر حافظ امام کہتے بوش تجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی, اتنی نعمتوں سے نوازا اور تو اس طرح اس کا شکر ادا کر رہا ہے. کوئی انسان تیرا کام کر دے تو کتنی بار شکریہ ادا کرتا ہے اس کا, کوئی انسان تیرا چھوٹا سا کام کر دے اگر تو شکریہ ادا نہ کرے کیا کہلائے گا؟ احسان فراموش ہے, زبان سے شکریہ بھی نہیں کہا, ایک شکریہ کہہ دیتا. تو عزیزو جب آپ اپنے لیے اس بات کے قائل ہیں, فطرت الہی پہ خلق ہوئے ہیں سب, کیا آپ یہ چاہتے ہیں چلو کچھ نہ صحیح, ایک زبان سے شکریہ تو کہہ دیتا, اس کا اتنا بڑا کام کیا, کیسی اس کی آنکھیں ہیں, کیسا اس کا مزاج ہے. تو پروردگار ابھی دیکھیے اپنی فطرت کے مطابق سوچئے کہ اس نے زندگی دی, اس نے ہاتھ پیروں کی نعمت دی, اس نے یہ آنکھیں دی, اس نے ساری نعمتوں سے پہلے پر کیا کائنات کو, پھر آپ کو اس دنیا میں بھیجا, پھر آپ کو خلق کیا, تو وہ اس قابل نہیں کہ اس کا شکر ادا کیا جائے, وہ اس قابل نہیں کہ اس کی بارگاہ میں سر جھکایا جائے. بس امام نے وہ اس کا سویا ہوا انسان جگا دیا, بوش تجھے خدا نے کتنی نعمتیں دی اور تو نے اس طرح سے شکر ادا کیا. اس دن کے بعد سے توبہ کی بشر نے بشر حافظ لقب پر اپنے زمانے کا ظاہر ترین فرق کہ جس کے خطبات تاریخوں میں محفوظ واعظ و نصیحت کے, ایسی توبہ کی اس نے, ایسی توبہ کی کہ اس کا خاندان ہارون رشید سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. تو کنیز نے بتایا کہ اس پر فرزند رسول کا جادو چل گیا, فرزند رسول کے الفاظ نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا. تو اتنا بڑا معاشرہ, عشق و فجور کا معاشرہ, جہاں امام کو نظر آیا کہ یہاں انسان بیدار ہو سکتا ہے, امام نے وہاں کیا کیا, اس تاریخ میں اس انسان کو زندہ کر دیا. کیونکہ یہی انسان ساتھ کتنے لوگ, کتنے سرمایہ دار, لیکن امام نے جسے انسانیت بخشی وہ قیامت تک کے لیے ضرب المثل بن گیا. صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر. اب آئیے, بہت واقعات آپ نے سنے علی بن یقین کے, لیکن جو مشہور و معروف واقعات ہیں میں ان کی طرف نہیں جاتا, میں تو وہاں جاتا ہوں جہاں ایک خلق خدا میں سے ایک بندے کو علی بن یقین نے اپنے دروازے سے بھیجا, امام نے اس کو اپنے دربار سے خارج کر دیا, جاؤ. آپ جانتے ہیں کہ امام کا کیسا معتقد, کیسا مقلد, جیسیوں واقعات آپ سنتے ہیں. یہ ہارون رشید کا وزیر علی بن یقین تھے, کتنی بار امام نے اس کو بچایا قتل ہونے سے, کتنی بار ایسا ہوا تھا یہ قتل ہو جاتا ہارون رشید کا, تو لیکن امام نے بچایا. بس کیا ہوا, ایک غریب آدمی چلا گیا اس کے پاس, ایک غریب مومن چلا گیا, یہ تھا وزیر, اور اس نے ملنے سے انکار کر دیا. وہ بیچارہ واپس آ گیا, کوفے کا تھا, واپس کوفے آ گیا. بات آئی گئی ہو گئی, نہیں ملا, کوئی ضرورت تھی پوری نہیں ہوئی. حج کا زمانہ آیا, امام بھی ہر سال حج پہ پہنچتے ہیں, علی بن یقین بھی پہنچا, حاضر ہونا چاہا, امام نے ملنے سے انکار کر دیا کہ جاؤ وقت نہیں, ملنے سے انکار کر دیا. امام بڑا پریشان, دو تین بار کوشش کی, امام نے انکار کر دیا نہیں ہے وقت. حج ختم ہوا, مدینے واپس آئے, واپسی ہوئی, علی بن یقین بھی مدینے آیا, پھر مدینے آیا, پھر اجازت طلب کی, راستے میں ملاقات ہوئی, مولا میرا گناہ تو بتا دیں, میری خطا تو بتا دیں, کس لیے مجھ سے ملنے سے انکار, کس لیے مجھے قدم بوسی سے انکار کا, کیوں؟ تیرے پاس ایک بندے خدا کے لیے, ایک غریب آدمی کے ملنے کے لیے وقت نہیں, ہمارے پاس تیرے لیے وقت نہیں. اس لیے کہ وہ غریب تھا, غریب مومن تھا, تو نے ملنے سے انکار کر دیا, دروازے سے باہر بھیج دیا اس کو, دروازے سے دھتکار دیا, ہمارے پاس تیرے لیے وقت نہیں. ادھو بھی گر پڑا, مولا معاف کر دیں اس خطا کو, کہا میں کون ہوتا ہوں, یہ ہے حق بندے, یہ حق انسان, مت سمجھیے گا, یہ خود امام کے الفاظ کے, میں کون ہوتا ہوں, جا جس کا گناہ کیا اس سے معافی مانگ, شان و گمان میں بھی نہ رہیے گا, یہ غلط فہمی بھی نہ رکھیے گا کہ ہم جو چاہیں کر لیں ہماری بخشش ہو جائے گی. ارے سب کی بخشش ہو جائے گی. اگر بندوں کے حقوق کو لوٹا ہے, انسانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے, بخشش ہو جائے گی؟ جان چھوٹ جائے گی؟ امام کہتا ہے میں کون ہوتا ہوں جس کا گناہ کیا ہے پہلے اس سے معافی مانگ جا کے؟ مولا کیسے جاؤں؟ یہ مدینہ وہ کوفہ, جانا چاہتا ہے معافی مانگنا چاہتا ہے. کہا مولا ایسی معافی مانگوں گا کہ آپ کو نشان لا کے دکھاؤں گا کہ اس نے مجھے معاف کر دیا. تو کہا پھر جا, لیکن اکیلے جانا, رات کی تاریکی میں جنت البقیع چلا جا, وہاں تیری سواری تیار ہوگی, کوئی تیرا قریبی ساتھی بھی نہ ہو, جا وہ تجھے کوفے لے جائے گی. اور اس بندے خدا کا, اس مومن کا نام بھی لکھا ہوا ہے روایات میں, ابراہیم جمال, جس مومن کا یہ واقعہ. پہنچا جیسے امام نے بتایا تھا نصف کے وقت, سواری تیار, سوار ہوا اس کے اوپر, انہوں نے چند ہی لمحوں میں کچھ ہی دیر میں کوفے پہنچا دیا ابراہیم جمال کے گھر پہ. دستک دے رہا نصف کے بعد, پریشان ہوا, کون بھائی اس وقت؟ میں علی بن یقین, حکومت کے وزیر اعظم کا میرے گھر پہ کیا کام؟ کا دروازہ کھول, اکیلا آیا ہوں تجھ سے کام ہے. جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا, ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, میرا امام مجھ سے ناراض ہو گیا, میرا امام مجھ سے ناراض. ابراہیم مجھے معاف کر دے, تو میرے پاس آیا تھا اور میں نے تجھے ملنے سے انکار کر دیا تھا, مجھے معاف کر دے. جب تک تو معاف نہیں کرے گا, میرا امام معاف نہیں کرے گا. اور جب امام معاف نہیں کرے گا تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا. جب تک تو معاف نہیں کرے گا, یہ ہے انسان کا حق. بات سمجھ میں آئی؟ کہ امام بھی کہہ رہے کہ میں کون ہوں, جب تک وہ بندے خدا تجھے معاف نہیں کر دے گا میں معاف نہیں کر سکتا. یہ حق امام نے اپنے پاس نہیں رکھا, یہ حق رسول نے اپنے پاس نہیں رکھا. ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم جو کرتے چلے جائیں, انسانوں کے ساتھ, اللہ کی مخلوق کے ساتھ, اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ جو زیادتی کرتے چلے جائیں, اس کا عرب کر لیا, اس کا عرب کر لیا, اس سے بےمانی کر لی, اس سے بےمانی کر لی, اس سے جھوٹ بول دیا, اس سے جھوٹ بول دیا, اور پھر یہ تسلی کہ جی ہم تو ویسی نجات پا جائیں گے. نہیں, یہ بندوں کا حق ہے. انسان کا حق کیا ہے؟ انسان کا حق یہ ہے جو اسلام نے بتایا کہ اگر ایک طرف مومن کی حرمت کی بات ہو, بچانے کی, مومن کی جان, اور ایک طرف کعبۃ اللہ کی حرمت. کعبۃ اللہ تمام عالم کا قبلہ, کعبۃ اللہ جس کی زیارت کے فرائض الگ اپنی جگہ, حل کعبہ, کعبے کی حرمت, اور ایک طرف ہو مومن کی حرمت. کعبے کی حرمت چھوڑ دو, مومن کی حرمت کو بچا لو. یہ ہے انسان کا حق, مسلمان کا حق, یہ بندے کا حق. یہ سمجھانے کے لیے, میری مخلوق ہے, میں نے اسے خلق کیا ہے, تمہیں یہ حق نہیں دیا کہ تم ناجائز ایک انسان کو اذیت پہنچاؤ, ناجائز ایک انسان کو تکلیفات میں مبتلا کرو. پس عزیزان محترم, معافی مانگی, اس نے گھبرا کے کہا میں نے معاف کر دیا, تجھے معاف کر دیا. کہا کہ نہیں, بیٹھا زمین پر سجدے کی حالت میں, گیا اپنا ایک رخسار زمین پہ رکھا, کہتا ہے یہ اپنا جوتا میرے اس رخسار پہ رکھا, کہتا یہ میں نہیں کر سکتا. کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ یہ کر, میں اپنے مولا سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں مہر لے کر آؤں گا کہ تُو نے معاف کر دیا. کہا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں خدا کا تجھے واسطہ, تجھے امام کا واسطہ, کہ اپنی چپل سے میرے رخسار پہ پیر رکھ اپنا چپل کے ساتھ. اس کو مثل, خیر اس بیچارے نے گھبرا کر سمجھ لیا کہ اب یہ ایسے جانے والے نہیں. حالت دیکھا علی بن یقین کی, اپنی نالین اس کے رخسار پہ رکھی, خوش ہو گیا, پھر سوار ہوا, پہنچا فجر سے پہلے امام کی خدمت میں. مولا یہ دیکھیے اس مومن نے مجھے معاف کر دیا, اس بندے خدا نے مجھے معاف کر دیا. بس امام مسکا, علی بن یقین یاد رکھ, خدا نے تجھے جتنی بڑی نعمتیں دی ہیں تیرا حساب بھی اتنا ہی بڑا ہوگا, جتنا زیادہ تجھے نعمتوں سے نوازا ہے. مت سمجھنا کہ غریب کا حساب ہوگا, اس کے بعد تو بیچارے کے بعد ہوتے ہی کچھ نہیں, وہ حساب کیا دے گا؟ جس کو زیادہ نعمتیں, اس کا تو ایک ہی امتحان ہے, غربت کا امتحان. وہ پریشان رہتا ہے سارے امتحان مجھے دے دیے. نہیں, اطمینان بیٹھو, تمہارا تو کم امتحان. پروردگار کہتا ہے نہیں, بڑا امتحان تو اس کا ہے جس کو میں نے نعمتوں سے نوازا ہے, جس کو میں نے دنیا میں نعمتوں سے پر کر دیا. امتحان اس کا ہے. علی بن یقین یاد رکھ, جب تجھے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں تیرا امتحان بھی سخت ہے, تیری پرسش بھی سخت ہے. خبردار, مخلوق خدا میں سے کوئی حقیقی ضرورت مند تیرے پاس پہنچے کبھی اس کو دھتکار نہ مت, ورنہ تیری نماز, تیرا روزہ, تیری عبادت تیرے کسی کام آنے والی نہیں. اگر تو نے خلق خدا میں سے کسی محتاج کو دھتکار دیا, کسی انسان کو دھتکار دیا, صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد علی محمد. بس توجہ کس طرف ہے؟ بس آج میں نے یہی بات بیان کو روک دیا, اپنی منزل کی طرف آتا ہوں, بات کو پھر یہیں سے کل آگے بڑھائیں. توجہ کس طرف ہے؟ ہجوم نہیں چاہیے, مجمع نہیں چاہیے, کروڑوں نہیں چاہیے, لاکھوں نہیں چاہیے. اگر 72 بھی ایسے جمع ہو گئے ہمارے لیے کافی ہے. ہمارا لشکر مکمل ہے, قیامت تک اس لشکر کی فتح کے نقارے بجتے رہیں گے. یا نہیں, ایسا ہوا کہ نہیں؟ ان 72 کی بعد میں آنے والے امام بھی حسرت کرتے رہے, کیسے 72 ہمیں مل جاتے, ہم قیام کر دیتے, ہم قیام کر لیتے. نہ ملے کسی امام کو, اس لیے قیام بھی نہ کیا. نہ ملے تو یہ حسین کا کارنامہ تھا کہ حسین نے کہ جملے گونج رہے ہیں کہ میرے انصار جیسے مجھے ملے. مجھے فخر ہے کہ جو انصار مجھے ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے. یہ حسین 72 کا لشکر جمع کرنے میں کامیاب ہوا, عظیم ترین لشکر تاریخ انسانی کا. اور سمجھیے کہ مختصر تھا لشکر, ایسے 72 نکال کے تو لاؤ کسی فوج میں, کسی سپاہ میں, کسی نبی کی فوج میں, کسی پیغمبر کی فوج میں, ایسے 72. اگر 72 ہوتے تو احد میں رسول کا دفاع کرنے والے 10 آدمی نہ بچتے, 72 ہوتے نا. اگر 72 ہوتے تو ہنین میں دفاع کرنے والے 12 نہ بچتے, 72 تو بچتے. تو رسول کے پاس, علی کے پاس کتنی تعداد نکلی؟ امام حسن کے پاس 35 یا 40 آدمی نہ بچتے. جب افرا تفری مچی تھی تو بس یہ حسین تھا جس نے 72 انسانوں کا لشکر پیش کیا, سپاہیوں کا نہیں, فوج کا نہیں, 72 انسانوں کا لشکر, جن میں سے سب ایک دوسرے پر سبقت لیے ہوئے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان میں افضل کون, مفضول کون, ان میں کم افضل فضیلت والا کون, اس میں زیادہ فضیلت والا کون. ایسے انسانوں کو اکٹھا کر لیا تھا. اور پھر 72 تو ہم مجاز کی, ادھر کسی کو نصیب نہیں تھی, ادھر بھی اذان تھی لیکن ادھر بھی ایک اذان تھی. عزاداران حسین بس ختم کیا میں نے آپ کی زحمتوں کو. اتنا عظیم لشکر حسین نے جمع کر کے بتایا کہ دیکھو یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور پروردگار ان پر کشف حجاب کر رہا ہے. ان کی نماز نے انہیں لقاء اللہ کی منزل, وہ جو کہتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن, مومن کی معراج, مومن کے خدا سے دیدار کا ذریعہ. یہ کربلا والوں نے دیدار بھی کیا, خدا سے ملاقات بھی کی. شہید ہونے سے پہلے کشف حجاب ہو گیا, اپنے اپنے منزلت اور اپنے اپنے مقام کو پا لیا, دیکھ لیا, اور بس اس مقام کی جستجو میں ایک دوسرے پر سبقت کر رہے ہیں. کیسی پیاس, کیسی تشنگی. ارے یہ تو مجازی پیاس تھی, حقیقی پیاس تو انہیں کوثر کی تھی. جانتے تھے کہ بس ساقی کوثر جام کوثر لیے ہمارا انتظار کر رہا ہے. بس ان جو نشہ تھا عشق کا انہیں مجبور کر رہا تھا. انہیں کیا معلوم, آپ اس بن ابی شبیب شاکری جناب جون جیسا غلام جب میدان میں گیا, دور سے تیر برسانے شروع کیے, اپنے خود کو اتار کے پھینک دیا, اپنی زرہ کو اتار کے پھینک دیا اور للکارتا ہے یہ کیا نامردوں کی طرح مجھ پر حملے کرتے ہو. آؤ میرے قریب مجھ سے جنگ کرو اور دیکھو کہ میں حسین کے عشق میں کس طرح سے زخم کھاتا ہوں. تو جو اتنا ڈوب چکا ہو عشق میں اس کو لذت ملتی ہے تڑپنے میں. حسین کے نام پر رونا, حسین کے نام پر اذیتیں اٹھانا اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں. اس لذت کو وہی محسوس کرتا ہے جو سچا عشق رکھتا ہے حسین کا, جو سچی معرفت رکھتا ہے کربلا کی. کربلا کی ماں نے یہ بتایا تھا, اپنے بچوں کو سجا سجا کر ایسے بھیج رہی تھی قتل گاہ میں جیسے انہیں دولہا بنا کر بھیج رہی ہیں, جیسے ان کی بارات جا رہی ہو. اس طرح رات بھر مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ جیسے صبح ان کی شادی ہے. نصیحتیں کر رہی ہے زینب اپنے ہونہاروں کو, اپنے شہزادوں کو, دیکھو صبح جنگ ہوگی اور سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے. تمہارے بابا ہوتے اپنی ذمہ داری پوری کرتے, وہ نہیں, تم دونوں کو میدان میں جانا ہے. ایسا نہ ہو کوئی تم پر سبقت کر جائے. دونوں شہزادے وعدہ کرتے ہیں, پس مادر گرامی اجازت دلوانا آپ کا کام اور میدان جنگ میں بدر احد کے نقش و نگار کھینچ دینا یہ ہمارا کام. کہا سنو عمر سعد ملعون اگر قتل ہو جائے میرا بھائی بچ جائے گا, بس کوشش کرنا اسے قتل کر دو. وعدہ کرتے ہیں دونوں بھائی, بس ہماری نظریں عمر سعد کے خیمے کی طرف ہوں گی اور دیکھو ایک دوسرے سے جدا مت ہونا, ایسے قوت کم ہو جاتی ہے. فلسفہ جہاد بھی بتا رہی ہے, فلسفہ جنگ بھی بتا رہی ہے کہ جب دشمن سے لڑنا تو مل کر لڑنا, مل کر لڑنا, الگ الگ ہو گئے قوت کم ہو جائے گی. ساتھ رہنا دونوں بھائی, سر جھکائے سن رہے ہیں. آخری وصیت کی زینب نے, نصیحت کی, اور دیکھو خبردار پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا. جانتے ہو نا سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر پیاسا ہے, اگر پانی کا رخ کیا تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. دونوں بچوں نے دستبستہ واقعے کیے. مادر گرامی آپ کی ساری نصیحتوں کو ہم نے اپنے دل میں اتار لیا, کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیں گے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے. صبح ہوئی, انصار حسینی کی موجودگی میں امکان نہیں کہ زینب کے بیٹے چلے جائیں, حسن کا لال چلا جائے, نہیں ہو سکتا. آخر ظہر کا وقت قریب ہوا, انصار حسینی رخصت ہوئے, اولاد عقیل اولاد جعفر سب ایک دوسرے پہ سبقت کر رہے ہیں اور دونوں شہزادے بار بار نظر آتے ہیں زینب کو. زینب کا بلا کر لا دونوں کو, دونوں آئے, کیا اس وقت میدان میں جاؤ گے جب میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چل جائے گا؟ دونوں شہزادوں نے رونا شروع کر دیا. اے مادر گرامی کتنی بار جا چکے ہیں, اجازت نہیں ملتی, امام اجازت نہیں دیتا, مامو جان اجازت نہیں دیتا, خزا ذرا ماں جائے کو تو بلا کر لا. آئے حسین خیمے میں اور ثانیہ زہرا کے خیمے کا منظر دیکھا, سمجھ گئے. کہتے ہیں زینب کیا اجازت دلوانا ہے بچوں کو؟ مگر ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بھائی اپنی بہن کا گھر اجاڑ دے. زینب کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی بھائی اپنی بہن کی گود اجاڑ دے؟ زینب نے بھی جواب دیا, مگر بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ماں زہرا مجھ سے سوال کرے. اگر ایسا ہوا تو ماں نے مجھ سے سوال کر لیا کہ اپنے بچوں کو بچا لیا, میرا حسین قتل کر دیا گیا, پھر یہ کنیز زہرا کیا جواب دے گی؟ بس یہ سوال جواب اجازت کی زینب نے, دونوں شہزادوں کو گلے سے لگائے, حسین خیمے سے باہر آئے. ایک کو حسین نے سوار کرایا, ایک کو عباس نے سوار کرایا. جب چلنے لگے یہ سارے ہاشمی نونے حال عباس ہی کے تو شاگرد ہیں نا. عباس نے کہا بچو ذرا دھیان سے, ذرا ہوشیاری سے. پلٹ کر دیکھا بچوں نے, مامو جان آج آپ ہماری جنگ دیکھیے گا, آج آپ ہمارے حملے دیکھیے گا. زینب کے دونوں لال میدان کربلا میں آئے, مبارز طلب کیے, جب تک ایک ایک کر کے آتے رہے مقابل, یہ دونوں شجاع, یہ دونوں زینب کے شیر ہر سپاہی کو واصل جہنم کرتے رہے. کچھ دیر کے بعد عمر سعد نے حملہ عام کا حکم دیا کہ ان پر عام حملہ کیا جائے. ادھر عام حملہ ہوا, ادھر ان دونوں نے بھی اپنے آبا و اجداد کو یاد کیا, تکبیر بلند کی اور ایک شیرانہ حملہ کیا. اور ایسا حملہ کہ شامی لشکر بھاگ اٹھا, آگے آگے لشکر اور پیچھے پیچھے دونوں شہزادے, ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد, عمر سعد کے خیمے پر نس رہے. پہنچ گئے عمر سعد کے خیمے تک, یہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کر بھاگا. بھاگتے بھاگتے یہ فرار ہونے والے لشکر سے کہتا ہے خطاب کر کے, ارے تمہیں کیا ہوا؟ یہ دو بھاگتے ہوئے سپاہیوں نے کہا, ان کی تلوار کی کاٹ تو دیکھ, جنہیں تم نو عمر کہہ رہا ہے, جنہیں تم نوجوان کہہ رہا ہے, جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں, یہ حیدر کرار کے نواسے اور جعفر تیار کے پوتے ہیں. بس کا اچھا دور ہٹ کے جمع ہو جاؤ, گھیرا ڈالو, دور سے تینوں گامے برساؤ. یہ بھاگا ہوا لشکر پھر جمع ہوا, تین طرف سے گھیرا دونوں بچوں کو اور دور سے تیر باران شروع کیا گیا, تیروں کی بارش شروع کی گئی. بس عزاداران حسین پہلے تیروں سے زخمی ہوئے بچے, جب زخمی ہوئے اب لشکر کو حکم دیا, دستوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو. بس یہ لشکر بیچ میں حائل ہوئے, طاقت کم ہو چکی ہے, زخم آ چکے ہیں, بس اون محمد کو, محمد اون کو آواز دیتا رہ گیا. دونوں بھائی جدا ہو گئے, بیچ میں لشکر حائل ہو گیا, بازوں کی قوت جواب دینا شروع ہوئی. ایک موقع آیا کہ چھوٹے بھائی کے ایک آواز لگا, گرا گئے سے گرتے گرتے آواز دیتا ہے, بھائی میری خبر لے. لیکن بھائی کہاں جواب دینے کے قابل, بھائی تو خود زخموں سے نڈھال. کچھ دیر بڑے بھائی نے بھی مقابلہ کیا, وہ بھی زخمی ہو کر جب گھوڑے سے گرنے لگا, اس نے اپنے ماموں کو آواز دی, اے مامو جان ہماری خبر لیجیے, ہم نے آپ پر اپنی جان قربان کر دی. ادھر حسین قتلگاہ کی طرف دوڑے, ادھر عباس دوڑے, اور دوسری طرف فضہ ثانیہ زہرا کے خیمے سے نکلی, دوسری شہزادیوں کے خیمے میں, دوسری بیبیوں کے خیمے میں. اے بیبیوں, زینب کے شہزادی آ رہے ہیں قتلگاہ سے. اے شہزادیوں, زینب کے شہزادی آ رہے ہیں محاذن سے. ساری بیبیاں ثانیہ زہرا کے خیمے میں جمع ہو گئیں پرسے کے لیے. بس جونی زینب نے یہ سنا کہ میرے بچے آ رہے ہیں, سجدہ شکر میں چلی گئی زینب, اے معبود میری اس قربانی کو قبول کر لے, اس کا نہیں اس کی اس قربانی کو قبول کر لے. بس عزادار آنے حسین در خیمہ پر پہنچ کر حسین نے آواز دی, انتظام کیا گیا, دونوں بچے زخمی حالت میں لائے گئے, بیویوں نے پرسا دینا شروع کیا, شورے گریوں ماتم شروع ہوا. زینب اطمینان اور وقار کے ساتھ اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے, دیکھا ابھی کچھ جان باقی ہے. اے اماں فضا, کیا ایسا انتظام نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے بچوں سے کچھ باتیں کر لوں؟ بس خیمہ خالی ہوا, شاید ایک یا دو بیویاں جن میں فضا بھی ہو وہ رہ گئی ہوں. اب زینب درمیان میں بیٹھ گئی دونوں شہزادوں کے, ایک ہاتھ اون کے سینے پر رکھا, ایک ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا. پوچھ لیے میرے بچوں کس حال میں ہو, میرے شہزادوں کس حال میں ہو؟ ماں کی آواز کانوں سے ٹکرائی, ہاتھ کا لمس محسوس ہوا, آنکھ کھولی بڑے شہزادے نے, اے مادر گرامی آپ ہم سے راضی تو ہو؟ چھوٹے بھائی نے آنکھیں کھولی, اے مادر گرامی ہم عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے تھے, مگر کیا کرے وہ ملعون نکل کر بھاگ گیا. پھر بڑا بیٹا کہتا ہے, اے مادر گرامی خدا گواہ ہے ہم نے آنکھ اٹھا کر بھی پانی کو نہیں دیکھا. چھوٹے بچے نے عرض کی, اے اما جان آپ نے ہمیں دودھ تو بخش دیا نا, آپ ہم سے راضی تو ہو گئے؟ بس عزاداران حسین وہی ہر سال کے جملے کی تکرار کرتا ہوں آپ کے سامنے, عصر عاشورہ کے بعد زینب تنہا علی بھی ہے, زینب حسین بھی ہے, زینب عباس بھی ہے, ارے سب کچھ ہے, مگر زینب ایک ماں بھی جو ہے, زینب ماں بھی جو ہے
اپنے قرآن محمد جیسے بیٹوں کی ماں اپنے بچوں کی جو یہ گفتگو سنی بس تڑپ اٹھی گئے نا. کبھی اپنا سر محمد کے سینے پر رکھتی ہے, کبھی اور کے سینے پر. اے میرے شہزادہ, تم نے اس قمیض کو خوش کر دیا. ارے زینب, تم سے راضی ہو گئی, تم نے اپنی ماں کو زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا. اے میرے بچہ, میں نے تمہیں دودھ بخش دیا. اللہ